بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل السنة والجماعة عقيدة قرآن والسنة روشن من السلف الصالحين اسمت کے مطابق درس جاری ہے، اور ہم دسویں اصل پر بات کر رہے تھے، بدعت اور اہل بدعت کے متعلق اہل سنت والجماعة کا موقف کیا ہے، اور بدعت سے پہلے سنت کے متعلق بات کر رہے تھے، سنت کی تعریف لغت میں اور اصطلاح میں، اور پھر اہل کی تعریف، اہل کسے کہتے ہیں، سنت کیا ہوتی ہے، اور جماعت کی تعریف پر پچھلے درس کا اختتام ہوا. آج کے درس میں اسی جماعت ہی کے متعلق جہاں سے رکے تھے وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. جماعت کا مفہوم جو میں نے بیان کیا تھا پچھلے درس میں، اس مفہوم کی تصدیق بعض اقوال سلف سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ موضوع اہم ہے، بنیادی موضوع ہے. آج کل امت میں جو تفرقہ اور انتشار موجود ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کم علمی اور جہالت. بعض لوگ بنیادی مفاہیم سے ناواقف ہیں، دکھ تو اس بات کا ہے کہ بعض طالب علم ناواقف ہیں. عوام الناس تو ویسے ناواقف ہیں، جاہل ہیں، لیکن بعض طالب علم ان بنیادی مفاہیم سے ناواقف ہیں. تو آج کے درس میں پہلے مختصر سا ایک مراجعہ، ایک ریویژن کروں گا جماعت کے مفہوم کے متعلق، پھر اس مفہوم کی تصدیق کے لیے علماء سلف میں سے بعض علماء کے اقوال میں بیان کروں گا. میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جماعت کے مفہوم کے متعلق پانچ چیزیں میں نے بیان کی تھی، یاد ہے؟ پانچ. جماعت کے مفہوم، پہلی بات یہ بیان کی تھی کہ لغت میں جماعت کا مطلب ہے کسی چیز پر جمع ہو جانا، اور پھر اصطلاح میں جماعت کے مختلف مفاہیم ہیں، دو بنیادی مفاہیم ہیں اور دو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہیں. پہلا مفہوم کہ ایک ہی خلیفے پر، ایک ہی امام پر جمع ہو جانا، اسے خلافت بھی کہتے ہیں، اسے امامت عظمیٰ یا امامت کبریٰ بھی کہتے ہیں، یا اسے جماعت کبریٰ بھی کہتے ہیں. اور اگر یہ خلافت کبریٰ موجود نہ ہو، جیسا کہ آج کے دور میں موجود نہیں ہے، خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد اب خلافت کا وجود نہ رہا، تو پھر جو دوسرا مفہوم ہے اسی سے ملتا جلتا، جو اسی کی ایک شق ہے، جو حقیقتاً یہی مفہوم ہے، لیکن کیونکہ اب ایک خلیفہ موجود نہیں ہے امت کا، تو پھر جب امت مختلف ملکوں میں بٹ چکی ہے اور بغیر امام کے، بغیر قائد کے، امت کے اندرونی اور بیرونی حالات درست نہیں ہو سکتے، امن و امان قائم نہیں ہو سکتا، تو پھر امت کا اجماع ہے اس چیز پر کہ ہر ملک میں, اب جب ملک الگ الگ ہو چکے ہیں تو ہر ملک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک شخص پر جمع ہو جائیں تو وہ شخص ان کا امام بن جائے گا, ان کا حکمران بن جائے گا, اور اس حکمران کی فرما برداری ان لوگوں پر واجب ہو جائے گی. تو دوسرا مفہوم یہ ہے, اسے کہتے ہیں بیعت کا مفہوم, کہ ایک ہی شخص پر جمع ہو جانا, اس کی بیعت کر لینا, اسے اپنا امام یا اپنا حکمران تسلیم کر لینا. دوسرا مفہوم جو ہے جماعت کا یہ بیان کیا تھا کہ اسلام پر جمع ہو جانا. جو لوگ کعبے کو اپنا قبلہ بنا کر نماز پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہیں, تو اسلام پر جمع ہو جانے کو کہتے ہیں الجماعۃ الاسلامیہ, مسلمان. اور اسلام کی بنیاد ہے قرآن اور سنت, تو قرآن اور سنت پر جمع ہونے والے کو کہتے ہیں مسلمان یا جماعت الجماعۃ الاسلامیہ, جس میں سارے کے سارے مسلمان شامل ہیں. جتنے بھی گروہ ہیں مسلمانوں کے آج, وہ اس جماعت میں شامل ہیں. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں جو اس بڑی جماعت کے اندر موجود ہیں. نمبر ایک, وہ لوگ جو قرآن اور سنت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں, حقیقتاً وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات سے دور ہیں اور وہ فرقے فرقے میں بٹ چکے ہیں. دوسرے قسم کے وہ لوگ جو قرآن اور سنت کی صحیح تعلیم کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرتے ہیں, اس پر قائم بھی ہیں. یہ جماعت الجماعہ, جس کا نام جماعہ ہے, یا جس الذین اجتمعوا علی الحق, جو لوگ حق پر جمع ہوئے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو پہلا گروہ تھا وہ قرآن اور سنت کی بات تو کرتا ہے اور قرآن اور سنت پر جمع ہونے کی بات تو کرتا ہے, لیکن ان میں سے ہر گروہ نے قرآن اور حدیث کو, قرآن اور سنت کو سمجھا ہے اپنے امام کی سمجھ کے مطابق. وہ جو دوسرا گروہ ہے اس نے بھی قرآن اور سنت کو سمجھا ہے, لیکن ایک وحد سوچ کے مطابق, اور وہ سوچ ہے, وہ سمجھ ہے صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم اجمعین, جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعہ. نبی رحمت اس مفہوم کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, عیسائیوں کے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعہ. ایک روایت میں آیا ہے الجماعہ, اور دوسری روایت میں اس جماعت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یہ جماعت کون سی ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ واصحابی. یہ وہ ہیں, یہ گروہ جو جنت میں جانے والا ہے 73 گروہوں میں سے, یہ وہ گروہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جس پر میں یعنی پیارے پیغمبر حسن کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پہ تھے, وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور میرے صحابہ واصحابی, یعنی صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے اسی طریقے سے ہی قرآن سنت کو سمجھنے میں ہی کامیابی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعہ, یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو اصل جماعت پر قائم ہیں, جو حق پر جمع ہوئے. حق کیا ہے؟ القرآن والسنة بفهم سلف الأمة, قرآن اور سنت سلف کی سمجھ کے مطابق. یہ مفہوم تھا جماعت کا. پانچویں نمبر پہ میں نے ایک بات بیان کی کہ اگر بعض لوگ جمع ہو جاتے, اچھا یہ جو میں نے جو دوسرا مفہوم ہے, ایک تو بڑی جماعت ہے جس میں 72 فرقے اور یہ آخری فرقہ بھی شامل ہے, 73 فرقے سارے شامل ہیں. جو 72 فرقے ہیں وہ قرآن سنت کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی جہنم میں جا رہے ہیں, تو وہ حقیقتاً جماعت سے نکل چکے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ فرقے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرقے ہیں, اور فرقے کبھی جماعت نہیں بن سکتے. جماعت میں اتحاد ہوتے ہیں, فرقے میں تفرقہ ہوتا ہے. اس لیے غلط فہمی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں الجماعات الاسلامیہ, مسلم جماعتیں یا اسلامی جماعتیں. اسلامی جماعتوں کا کوئی وجود نہیں ہے. اسلامی فرقے تو کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ اسلامی فرقے موجود ہیں, لیکن جماعت صرف ایک ہی ہے, وہ سلف کی جماعت. یہ جو دوسرا مفہوم ہے سلف کی جماعت, جو لوگ حق پر جمع ہوئے, حق کیا ہے؟ القرآن والسنہ بفہم سلف الامہ. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, جو لوگ حق پر جمع ہوئے انہیں جماعت کہتے ہیں, اور حق کیا ہے؟ قرآن اور سنت, سلف یعنی صحابہ اور تابعین اور اتباع التابعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین, جسے قرآن و سنت کو ان کی سمجھ کے مطابق سمجھا ہے انہیں کہتے ہیں الجماعہ. جو باقی 72 فرقے ہیں انہوں نے اس مفہوم سے منہ موڑا ہے. صحابہ کرام کے راستے کا دعویٰ ہر گروہ کرے گا سوائے رافضیوں کے, باقی جتنے بھی گروہ ہیں سارے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, صحابہ کے رخش قدم پر چلنے والے ہیں, لیکن حقیقتاً عملاً کیا وہ واقعی صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں؟ یہ تو کہ اپنا کردار اپنے اعمال واضح بتا رہے ہیں, ان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, آپ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. ایک ہی گروہ ہے جو کہتا بھی ہے اور وہ کر کے بھی دکھاتا ہے, وہ ہے الجماعہ. باقی جو ہیں وہ صرف کہتے تو ہیں لیکن عملاً بالکل دور ہے صحابہ کرام کے راستے سے. یہ جو دوسرا مفہوم ہے الجماعہ, جو لوگ حق پر جمع ہوئے, ان کو کوئی بھی خاص ملک کے کوئی بھی خاص حدود یا باؤنڈری قید نہیں کرتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر موجود ہیں, یاد رکھیں. یہ کسی خاص ملک میں یا خاص جگہ پر یا خاص محلے میں یا خاص کسی شہر میں موجود نہیں ہے, یہ ہر جگہ پر, ہر محلے میں, ہر گلی میں, ہر مسجد میں ہو سکتے ہیں. تو ان کو ایک حد لگانا کہ فلان جگہ پر جو وہی جماعت حق ہے, یہ باطل مفہوم ہے, یاد رکھیں. اور آپ غور کریں کہ سلف کے زمانے میں اہل بدع تھے کہ نہیں؟ اہل سنت بھی تھے, اہل بدع بھی تھے. اہل سنت کا نام میں بتاؤں گا کہاں سے آیا ہے, اس پوری تعریف میں بیان کروں گا میں انشاءاللہ. تو جہاں پر اہل سنت وہاں پہ اہل بدع بھی موجود ہیں. لیکن آپ غور کریں کہ اہل سنت آپ کو جہاں تک اسلامی حکومت موجود تھی وہیں پر آپ کہیں نہ کہیں پہ اہل سنت والا انسان ملے گا, صحیح مسلمان جس کا عقیدہ بھی صحیح ہے, جس کے عبادات و معاملات بھی صحیح ہیں, جو سلف کے راستے اس نے مضبوطی سے اپنایا ہے, جو صحابہ کرام کی تعلیمات کو اپنا نصب العین سمجھتے ہیں. تو ان کو کسی جگہ نے نہیں گھیر کے رکھا ہوا. اس لیے اور پانچویں بات میں نے یہ کی تھی کہ اگر کوئی گروہ کسی محلے کی بنیاد پر یا کسی مسجد یا کسی شہر کی بنیاد پر جمع ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہماری تائید کی جائے, تو ایسے گروہ کا تائید اس وقت کرنی چاہیے اگر واقعی صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہوں, ان کا قول اور عمل بالکل برابر ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو امیر ہے, ظاہر کوئی گروہ بغیر امیر کے ہوتا ہے, کوئی جماعت تب ہوتی جب ان کا کوئی سربراہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو امیر یا جو یہ سربراہ یا مجھے جو بھی اس کو کہتے ہیں آپ, یہ اس حاکم کے تحت ہے, اس کے ماتحت ہے, اپنی مرضی نہیں کر سکتا. ہاں وہ اپنے اندرونی امور میں یعنی دعوت کے کام کرنا ہے تو کیسے کرنا چاہیے, اس کا سسٹم کیسے قائم کرنا چاہیے, کہاں سے دعوت شروع کرنی چاہیے, کون سے لوگ کون سا کام کرتے ہیں, پرنٹنگ میں کون کرے گا اور لیکچر کون دے گا, اس طریقے سے اگر اس طریقے سے ایک جماعت قائم ہے اور وہ اس کو منظم طریقے سے چلانا چاہتی ہے, تو ان کا جو سربراہ ہے اس کی خاص بیعت نہیں ہے, یاد رکھیں. کیونکہ میں نے کہا ہے دونوں مفہوم ایک ساتھ موجود ہیں, حاکم کی بیعت اور الاجتماع یا الاجتماع علی الحق, کہ حق پر جمع ہو جانا, یہ ایک ہی شخص میں دونوں چیزیں موجود ہیں, یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں کہ میں حق پر جو جمع ہوئے ہیں لیکن ہماری بیعت کسی اور کے لیے, کسی ہمارا امیر کوئی اور ہے, ہرگز نہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلف میں سے حکمران کی بیعت ہوتی تھی خلیفے کی، اس کے علاوہ کسی کی بیعت ہوتی تھی؟ کسی بھی عالم کی بیعت نہیں ہوئی. تو ان کا اصل امیر اور تھا، ہاں جہاد کا امیر ہوتا تھا، سفر کا امیر ہوتا تھا، لیکن ایسا امیر کہ ایک خاص گروہ بن جائے، اپنا امیر بنا لے، پھر ولا والبرا دوستی دشمنی اسی کے قول کے مطابق ہو، یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا سلف میں سے. اور آج کے جتنی بھی جماعتیں نکلی ہیں، ان کا اپنا امیر ہے، ان کی اپنی جماعت ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ اور نظام ہے، اور اگر وہ سلف کے راستے کے مطابق ہیں تب تو وہ حق پر ہیں، بشرط یہ کہ ان کے امیر کی فرما برداری حق میں وقت کی فرما برداری پر مقدم نہیں ہے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، وہ جو خود کش حملے ہو رہے ہیں، آپ ان جوانوں سے اگر پوچھیں تو صحیح، آپ کس نے تعلیم دی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے امیر نے. یہ تمہارا امیر کون ہے؟ کوئی قاری صاحب ہمارے امیر ہیں، جن کا نام ہی نہیں جانتے وہ لوگ بےچارے. دیکھیں ہمارے جوانوں کس طریقے سے ان کو برین واش کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے مس گائڈ کیا جا رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا امیر کا نام کیا ہے. اگر امیر سچا ہوتا تو کبھی چھپتا؟ یہ کبھی اپنا نام واضح بیان نہ کرتا؟ تو نام کو چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ حق پر نہیں ہے، اسے پتا ہے. تو کوئی بھی شخص اگر جماعت بنا لیتا ہے اور لوگوں کو اپنے قول پر جمع کرتا ہے اور حق میں وقت مخالفت کرتے بغاوت کر رہے، وہ خارجی ہے اور وہ گروہ میں خوارج کے گروہ میں شمار ہوگا، یاد رکھیں. اب یہ جو اقوال میں نے بیان کی تھی سلف کے اقوال میں سے میں بیان کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اصول السنہ ان کی تصنیف ہے، اور یہ اصول السنہ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، میرا عقیدہ کیا ہے. اس جماعت کے مفہوم کے متعلق فرماتے ہیں، والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. فرما برداری سمع اور طاعة اماموں کے لیے اور امیر المؤمنین البر والفاجر جو بھی ہو اس کے لیے، یعنی جو خلیفہ ہے. ومولی خلافته فاجتمع عليه الناس، اور جو خلیفہ بن چکا اور لوگ اس پر جمع ہو گئے، ورضوا به اور اس پر راضی ہو گئے، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى امير المؤمنين. ان میں سے وہ بھی خلیفہ ہم مانتے تسلیم کرتے ہیں جو اپنی طاقت کی بنیاد پر کسی ملک کو فتح کرتا ہے اور اس پر حاکم بن جاتا ہے. اگر اس کا غلبہ واقع ہو جائے اور لوگ راضی ہو جائے تو وہ امیر ہے، امیر المؤمنین ہے، حاکم ہے، اس کو تسلیم کر اس کی بیعت ہے ہر اس ماں کی گردن پر. آگے فرماتے ہیں، ومن خرج علی امام من ائمۃ المسلمین، اور جو شخص بغاوت کرتا خارج ہوتا ہے کسی بھی امام پر مسلمانوں کے اماموں میں سے. وقد كانوا اجتمعوا عليه، اور وہ حقیقت اس پر جمع ہو چکے ہیں. واقروا له بالخلافه، اور وہ اس کی خلافت کا اقرار کر چکے ہیں. بأي وجه كان، جیسے بھی طریقے سے، بالرضا او بالغلبه، یا راضی تھے وہ یا اس کے غلبے کی وجہ سے، بہرحال وہ خلیفہ بن گیا ہے. فقد شق هذا الخارج اصل المسلمين وخالف الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جو بھی اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو وہ اس نے مسلمانوں کے گروہ کو یا مسلمانوں کی جماعت کو اس نے اس میں تفرقہ ڈالا ہے، اس سے الگ ہو گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر مخالفت کی ہے. فإن مات الخارج، اگر یہ خارجی یہ بغاوت کرنے والا مر جائے، فإن مات الخارج علیہ مات میتۃ جاہلیہ، تو اس صورت میں مرے گا، اس حال میں مرے گا کہ وہ جہالت کی موت مرا ہے. امام ابو حاتم الرازی، امام ابو ذر الرازی، اب دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل کی وفات سن 241 ہجری میں ہوئی، اور امام ابو زرعہ اور امام ابو حاتم الرازی، امام ابو زرعہ رازی کی وفات سن 264 ہجری میں، اور امام ابو حاتم رازی کی وفات سن 277 ہجری میں ہوئی. فرماتے ہیں، ونقیم فرض الجہاد والحج مع امۃ المسلمین، اور ہم جہاد کا فرض اور حج کا فرض مسلمان اماموں کے ساتھ قائم کرتے ہیں. فی کل دہر و زمان، دیکھیں ہر زمانے میں، کہ قید نہیں وقت کی یہ جگہ کی، ہر زمانے میں. ولا نرى الخروج، اور ہم بغاوت یعنی اس کے خلاف کارروائی کر نکلنا نہیں دیکھتے، یعنی ہمارے عقیدہ نہیں ہے. ولا القتال فی الفتنہ، اور فتنے میں ہم قتال بھی نہیں کرتے. ونسمع ونطیع، اور ہم فرما برداری کرتے ہیں. لمن والله الله عز وجل امرنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حکمران بنایا ہے، ہمارا ولی امر بنایا ہے، اس کی ہم فرم برداری کرتے ہیں. وَلَا نَنزِعُ يَدًا مِّن طَاعَةٍ, اور ہم فرم برداری سے منہ نہیں موڑتے. وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ, اور ہم سنت اور جماعت کی اتباع کرتے ہیں. وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ, اور ہم شذوذ اور خلاف اور فرقہ اور تفرقے سے ہم دور ہوتے ہیں. دیکھیں ذرا مفہوم پر غور کریں, ایک ہی سمجھ ہے, ایک ہی مفہوم ہے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی وفات سن 328 ہجری میں ہوئی, شرح السنہ میں فرماتے ہیں, والاساس الذي تبنى عليه الجماعه, اور وہ بنیاد جس پر جماعت کا قیام ہوتا ہے, هم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جماعت وہ بنیاد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. وهم اهل السنه والجماعه, اور انہی کو اہل سنت جماعت کہا جاتا ہے. فمن لم ياخذ عنهم فقد ضل وابتدع, جو ان کے راستوں کو نہیں اپناتا تو وہ گمراہ ہے اور مبتدع ہے. وكل بدعه ضلاله, اور ہر گمراہی اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور آگے فرماتے ہیں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں واعلم رحمك الله, اور یہ جان لو اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے, ان الدين انما جاء من قبل الله تبارك وتعالى, کہ دین اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہے. لم يوضع على قول على عقول الرجال, اس دین کو اللہ تعالی نے کسی مردوں کے حوالے نہیں کیا. وآراء, یا ان کے رائے کے حوالے نہیں کیا. وعلم عند الله عند رسوله صلى الله عليه وسلم, اور دین کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. فلا تتبع شيئا يهواك, اس چیز کی اتباع نہ کرو جو تمہارے ہوا نفس چاہتی, جو تم خود چاہتے ہو. فتمرق من الدین فتخرج من الاسلام, یہ نہ ہو کہ تم دین سے خارج ہو جاؤ. فانه لا حجت لك, یاد رکھو تمہاری کوئی حجت نہیں, کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن. فقد بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یاد رکھو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان فرما دیا, لامتہ اپنی امت کو, السنہ, سنت کیا ہے, وہ کون سا راستہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں. وأوضح لأصحابه, اور واضح طریقے سے بیان کر دیا اپنے صحابہ کرام کو. وهم الجماعة, اور صحابہ ہی جماعت ہیں. وهم السواد الأعظم, اور صحابہ ہی سواد اعظم ہیں. والسواد الأعظم الحق وأهله, سواد اعظم کون ہیں؟ حق اور حق والے ہیں. امام ابو اسماعیل امام ابو بکر الاسماعیلی, امام بکر الاسماعیلی کی تصنیف اعتقاد اہل الحدیث, ان کی وفات سن 371 ہجری میں ہوئی. وہ جماعت کے متعلق فرماتے ہیں, پورا عقیدہ بیان کرنے کے بعد آخری الفاظ پر غور کریں ذرا, اس عقیدہ کے آخری الفاظ دیکھے, فرماتے ہیں هذا اصل الدين والمذهب, جو میں بیان کر چکا ہوں یہی دین اور مذہب کی بنیاد ہے. اعتقاد ائمه اهل الحديث, یہ عقیدہ ہے اہل حدیث کے اماموں کا. الذين لم تشنهم البدعه ولم تلبسهم فتنه, جن کے قریب نہ تو کبھی بدعت گئی ہے نہ کبھی فتنہ گیا ہے. ولم يخفوا الى مكروه في دين, اور انہوں نے کبھی کوئی مکروہ چھپا نہیں ہے دین کے اندر. فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا, سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھو. ولا تفرقوا عنه, اور اس سے کبھی جدا نہ ہونا. واعلموا, اور یہ جان لو, ان اللہ تعالی اوجب فی کتابہ, کہ اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے اپنی کتاب کریم میں, محبتہ ومغفرتہ, اللہ نے واجب کر دیا ہے اپنی محبت اور اپنی مغفرت کس کے لیے, لمتبع رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کتابہ, ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنی مغفرت واجب کر دی ہے جو لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپناتے ہیں. وجعلهم, اور ان کو اللہ تعالیٰ بنا دیا, الفرقۃ الناجیہ, یہ وہ فرقہ ہے, یہ وہ گروہ ہے جو کامیابی اور نجات پانے والا ہے. والجماعہ, اور یہ جماعت ہے, المتبعہ, یہ جماعت جو آپ سب اتباع کرتی ہے, اور یہ جماعت کی اتباع کی جاتی ہے. فقال عز وجل, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, لمن ادعى انه يحب الله, اس شخص کے لیے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم, ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میرے اتباع کرو, یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا کیونکہ وہ اللہ غفور رحیم، اللہ تعالی غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں الامام الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ، امام صنعانی سبل السلام کے مؤلف، سبل السلام میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں بیان کر چکا ہوں، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فمیتته میتة جاہلیہ، مسلم کی صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من خرج من الطاعة جو فم بردارے سے نکلا، وفارق الجماعة اور جماعت سے دور ہوا، ومات اور اس حالت میں مر گیا، فمیتته میتة جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اس حدیث کے متعلق اب دیکھیں مفہوم، دیکھیں جماعت کا، امام صنعانی رحمۃ اللہ 12ویں صدی میں کی وفات ہوئی. اب دیکھیں کئی صدیوں کے بعد وہی عقیدہ، دیکھیں فرماتے ہیں المراد، اس حدیث سے مراد خلیفہ، خلیفہ ای قطر من الاقطار، یعنی جو نافرمانی کرتا ہے وہ نکل جاتے فرما بداری سے. اس کا مفہوم یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان میں کہ وہ خلیفہ ہے، چاہے کسی بھی ملک کسی بھی جگہ کا خلیفہ ہو. اذ لم یجمع الناس علی خلیفتی فی جمیع البلاد الاسلامی من اثنا الدولہ العباسیہ، خلافہ عباسیہ کے زمانے سے اگر آپ غور کریں تو اس زمانے سے لے کے آج کے دور تک امام صاحب فرماتے ہیں، امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ لوگ ایک امام پر جمع نہیں ہوئے، ایک خلیفہ پہ جمع نہیں ہوئے. اب جب خلافہ عباسیہ موجود تھی مشرق میں اور خلافہ امویہ مغرب میں موجود تھی اندلس میں، عبد الرحمن الداخل نے بیعت نہیں کی عباسیوں کی، مخالفت کی ہے، تو علماء نے دونوں کا اقرار کیا ہے. جو لوگ مغرب میں رہتے ہیں اندلس میں، اسپین پرتگال میں، وہ لوگ عبدالرحمن داخل کی بیعت کر لیں، اور جو لوگ مشرق میں رہتے ہیں وہ لوگ عباسی خلافت میں جو بھی خلیفہ ہے اس کی بیعت کر لیں. تو امام صاحب اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں بل استقل اہل کل اقلیم بقائم امورہم، ہر ملک، ہر اقلیم، ہر زمین کا خطہ الگ الگ ہو گئے، اور خاص طور پر خلافہ عثمانیہ کے بعد، جیسے کہ آج کل کا دور ہے. اور جب وہ الگ الگ ہو گئے تو ان کے اپنے امور بھی مستقل ہو گئے، الگ الگ ہو گئے. اب ان کے اپنے امور اور اپنے اندرونی اور بیرونی معاملات کو درست کرنے کے لیے کوئی حاکم تو ہونا چاہیے نا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اذن حمل الحدیث، اذن حمل الحدیث، اگر حدیث کو ہم، یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے، اگر حدیث کو ہم یہ سمجھیں کہ صرف ایک ہی خلیفہ کے لیے ہے جو سب مسلمانوں کا ہے، اذن حمل الحدیث علی خلیفہ اجتمع علیہ اہل الاسلام لقلت فائدته، پھر اس حدیث کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اس حدیث پر تب تک تو عمل کرو جب تک ایک خلیفہ موجود ہے، جو ہی خلافت سے ٹوٹ جائے تو پھر اس حدیث پہ عمل نہ کرنا، کیا کوئی عقل مندی بات کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو حدیث اس زمانے کے لیے بھی تھی اور تا قیامت مسلمان صحیح پہ عمل کرتے رہیں گے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفارق الجماعہ کا مطلب کہ حدیث میں کیا ہے، ای خرج عن الجماعہ، کہ جماعت سے وہ خارج ہو گیا. کون سی جماعت؟ الذين اتفقوا على طاعه امام انتظر به شملهم، وہ جماعت جو ایک امام کے فرما بردار پر جمع ہوئے اور ان کے اپنے امور اسی حکمران یا خلیفے کے نظام کے مطابق چلتے ہیں. واجتمع ذی کلمتهم، اور ان کی کلمہ جو ہے وہ سب جمع ہو چکے ہیں. وحاقتهم عن عدوهم، اور ایک جگہ پہ جمع ہو کر اپنے دشمنوں کا وہ مقابلہ کرتے ہیں، یعنی ان کو تقویت مل گئی ہے. اب یہی مفہوم دیکھیں جماعت کا. امام بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جماعت متعلق فرماتے ہیں وهذه البيعة، یہ بیعت کی بات میں کر رہا ہوں، جیسا فرماتے ہیں بیعت کے متعلق، لا تكون الا للحاكم المسلم، مسلمان حاكم کے لیے، ولا يجوز ان تعطى رئيس حزب او امير جماعه. دیکھیں بیعت حاکم کی ہوتی ہے، کسی گروہ کے امیر یا کسی جماعت کے امیر کے نہیں ہوتی. جیسے کہ آج بعض گروہ جو ہیں جب گروہ میں شامل ہیں تو بیعت کر لیتے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں شریعت میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لا يجوز للانسان، کسی انسان یا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ان يكون في عنقه بيعتان، اس گرد میں دو بیعے ہوں، بیعت ولی الامر العام، ایک بیعت تو حکمران وقت کے لیے ہو جو عام ولی امر ہے فی البلد، جو اس ملک کا سربراہ ہے، وبیعت رئیس الحزب، اور دوسری بیعت کسی گروہ کے سربراہ کے لیے الگ ینتمی نہیں جس کی طرف وہ نسبت کرتا ہے اپنی. اور یہ شیخ الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک لیکچر ہے کیسے موجود ہے طاعت ولاۃ الامور, حکمرانوں کی فرما برداری. اب اس جماعت کے مفہوم کے متعلق جتنے بھی علماء گزرے ہیں یہ سب وفات پا چکے ہیں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, اور آج تک یہ منہج زندہ ہے. اور آج کے دور میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ جماعت کے اور جماعت اس کے متعلق فرماتے ہیں, اسے سوال کیا گیا, سوال کیا گیا شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے, نسمع کثیرا عما يسمى بالجماعات الاسلامیہ, ہم بہت سنتے ہیں یہ جماعت اسلامیہ موجود ہیں فی هذا العصر اس زمانے میں فی مختلف انحاء العالم دنیا کے مختلف کونوں میں, فما اصل هذه التسميه, یہ نام جماعات اسلامیہ کہ کیا اصل ہے, کیا بنیاد ہے, وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم, کیا ان گروہوں کے ساتھ یہ جماعت اسلامیہ جو ان کے ساتھ ہم جائیں ہمارے لیے جائز ہے, ان کے ساتھ ہم شرکت کریں, اذ لم يكن لديهم بدعه, اگر ان کے پاس کوئی بدعت نہ ہو, یعنی ایک جماعت اسلامیہ ہے لیکن بدعت پر قائم نہیں ہے سنت پر قائم ہے, کیا ان کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں, ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ذرا شیخ صاحب جواب سنیں. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اور یہ سوال جواب کی نشستیں تھیں لیکن ایک کتابی شکل میں بھی آ گیا الاجوبہ المفیدہ کے نام سے, الاجوبہ المفیدہ کے نام سے یہ کتاب موجود ہے, الاجوبہ المفیدہ عن اسئلہ المناہج الجدیدہ, مختلف سوال شیخ صاحب سے کیے گئے ہیں جو نئے مناہج ہیں ان میں شیخ صاحب بیان کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا وبیننا کیف نعمل, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کر دیا کہ ہم کیسے کریں, کوئی بھی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ضرور آگاہ کیا ہے, چھوڑا نہیں ہے, اور واضح طریقے سے بیان کیا ہے, اور یہ بھی بیان کیا کہ امت میں اختلاف ہوگا, اور جب اختلاف ہوگا تو یہ بھی بیان کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا کرنا ہے, فعلیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین من بعدی تمسکوا وعضوا علیہا بالنواجذ, پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, اس حدیث کے متعلق شیخ صاحب فرمایا. پھر آگے فرماتے ہیں فہذہ الجماعات, بس یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں, من کان من علی ہدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ, جو ان میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے والے ہیں, خصوص الخلفاء الراشدین, خاص الخلفاء الراشدین, والقرون المفضلہ, اور بہترین زمانے, فأی جماعة علی هذا المنهج فنحن مع هذه الجماعة, کوئی بھی جماعت اسی منہج کے مطابق ہو تو ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں, منتسب علیہا, اپنی نسبت اس جماعت کی طرف بھی کرتے ہیں, ونعمل معها, اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ومن خالف حد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیا مخالفت کی, فإننا نجتنبه, اور ہم ان سے دور اختیار کرتے ہیں, وإن كان يتسمى جماعة اسلامية, اگر تو اپنا نام جماعت اسلامی کیوں نہ رکھ دے. العبرة ليست بالاسماء, عبرت ناموں کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتی, العبرة بالحقائق, عبرت حقائق پر, حقائق کی بنیاد پر ہوتی ہے, اما الاسماء فتكون ضخمة ولكنها جوفاء ليس فيها شيء او باطلة, نام جتنے بڑے بھی ہوں حقیقت اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں اور باطل بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ یہودوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, عمر کے 73 فرقے بنے گئے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مثل ما انا علی و اصحابی, جس پر آج میں میرے صحابہ ہیں. پھر آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں الطریق واضح الجماعه التي في هذه العلم نكون معها, راستہ بالکل واضح ہے, وہ جماعت جس کے اندر یہ نشانی پائی جاتی ہے وہ اصحابی والی, ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں جس پر آپ وسلم تھے اور صحابہ کرام تھے, اور جو اس منہج سے ہٹ جاتا ہے تو ہم نہ اس سے ہیں نہ وہ ہم سے ہیں, نہ ہمارے ان کی طرف ہے اور نہ ہم ان کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. ولا یسمى جماعة, ذرا غور کریں, اور حقیقت جماعت نہیں کہا جاتا, وإنما یسمى فرقة من فرق الضالة, تو حقیقت وہ فرقہ ہے جو گمراہ فرقے ہیں, لأن الجماعة لا تكون إلا على الحق, کیونکہ جماعت تو صرف حق کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہے, فهو الذي يجتمع عليه الناس, اور ناس اور لوگ حق پر ہی جمع ہوتے ہیں, اور جو باطل پر جمع ہوتے ہیں وہ فرقہ تو ہو سکتے ہیں جماعت نہیں ہو سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بیان کیا ہے, وإن تولوا فإنما هم في شقاق، اگر وہ موڑیں تو وہ پھر تفرقے میں بڑھ چکے ہیں. آگے شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، جو شخص ان جماعتوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، کیا مبتدع کے کہیں گے اس شخص کو؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ہذا حسب الجماعات، یہ تو جماعت پر منحصر ہے. فالجماعات التي عندها مخالفات الكتاب والسنة يعتبر منتبه إليها مبتدعا. وہ جماعت، یعنی وہ فرقے، شیخ صاحب کہتے ہیں وہ جماعت نہیں ہے، فرقے ہیں. وہ فرقے جو قرآن اور سنت کے مخالف، یعنی سلف کے مفہوم کے مخالف ہوں، جو بھی شخص ان کی طرف نسبت کرے گا اپنی، وہ شخص بدعتی ہے. آگے سوال کیا گیا، شیخ صاحب جتنی بھی جماعتیں موجود ہیں عام طور پر ان کا کیا حکم ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں جس شخص نے بھی جماعت اہل سنت کی مخالفت کی ہے وہ گمراہ ہے. ما عندنا الا جماعة واحدة، ہمارے پاس تو صرف ایک ہی جماعت ہے، یعنی امت میں صرف ایک ہی جماعت ہے جو موجود ہے، ہم اہل سنت والجماعة، وہ اہل سنت والجماعت ہے. ومن خالف هذه الجماعة فهو مخالف لمنهج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس جماعت کی مخالفت کی ہے تو اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اور جس نے بھی اس راستے سے مخالفت کی ہے وہ اہل الاہواء میں سے ہے، اہل بدع میں سے ہے. آگے سوال کیا گیا کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ ملیں یا ان سے دوری اختیار کریں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ان کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، راہ راست پر بلانا چاہتے ہیں، اور تمہارے پاس علم بھی ہے اور سمجھ بھی ہے، اور آپ انہیں سنت کی طرف بلاتے ہیں، سلف کمرہ کی طرف بلاتے ہیں، اور ان کی غلطیں بھی جانتے ہیں، تو یہ درست ہے اور دعوی الی اللہ سبحانہ وتعالی ہے. لیکن اگر ان کے ساتھ ملنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ملے، ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کی غلطی کی نشاندہی نہ کی جائے، تو یہ اور بغیر دعوت ان کے ساتھ ملا جائے تو یہ جائز نہیں ہے شرعاً. آگے سوال کیا گیا شیخ صاحب سے، شیخ صاحب محفوظان رحمہ اللہ سے، کیا اس میں کوئی حرج ہے اگر ہم ان فرقوں سے لوگوں کو آگاہ کریں کہ ان سے بچ کے رہیں جو اہل سنت جماعت کے منہج کی مخالفت کرتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں نحن نحذر المخالفین عموما، جو بھی مخالف فرقے گروہ ہیں ہم سب متعلق بات کرتے ہیں، لوگ عام لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. ونقول نلزم طریق اہل سنت والجماعۃ، اور ہم لازم پکڑتے ہیں اہل سنت جماعت کے راستے کو. ونترک من خالف اہل سنت والجماعہ، اور جس نے اس راستے کو چھوڑا ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، اسے دور اختیار کرتے ہیں. سو کانت مخالفت ہے وہ صغیرہ کبیرہ او صغیرہ، غور کریں گا اگرچہ اس کی مخالفت بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جسے منہج کی مخالفت کی ہے ہم ان کے ساتھ کبھی مل نہیں سکتے، اور نہ وہ ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے آگے کیونکہ اگر ہم نرمی اختیار کریں اور خاموشی اختیار کریں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ہو جائیں گی، اور پھر یعنی حق پر باطل تو مخالفت ہو جائے گا نا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو جماعتیں ہیں، مختلف فرقے جو نکلے ہیں، کیا یہ 72 فرقوں میں جو گمراہ فرقے ہیں، جو حالک فرقے ہیں، ان میں شامل ہیں؟ شیخ صاحب الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں نعم، جی ہاں، جتنے بھی فرقے آج موجود ہیں سوائے صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے والا فرقہ جو ہے، سلف کا فرقہ، سارے کے سارے فرقے جو ہیں وہ ان 72 فرقوں میں شامل ہیں. کل من خالف اہل سنت والجماعہ، قاعدہ کیا ہے؟ جو فرقہ بھی اہل سنت والجماعت کے راستے کی مخالفت کرتا ہے، لم ينتسب الى الاسلام في الدعوه او في العقيده او في شيء من اصول الايمان فانه يدخل في 72 فرقه. ہر وہ شخص جو اسلام کی طرف نسبت اپنی کرتا ہے، یعنی مسلمان ہے، کس چیز میں؟ فی الدعوہ، دعوت و تبلیغ میں، او فی العقیدہ، یا عقیدہ کے امور میں، او فی شئ اصول ایمان، یا اصول ایمان کے امور میں، فن يدخل في 72 فرقہ، تو وہ ان 72 فرقوں میں شامل اور داخل ہے. ويشمله الوعید، اور جو وعید ان کے لیے وہ ان کے لیے بھی ہے. ويكون له من الذم العقوبة بقدر مخالفته، اور
اس کا راست اتنا مذموم ہے، اتنا غلط ہے، اور اس کی سزا اتنی ہی ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی جتنا اس کی مخالفت ہے قرآن اور سنت سے، اس سلف کے راستے سے. اور شیخ صاحب نے یہ بات اپنے امام، اپنے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے لیا. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، کیا یہ فرقے جو ہے جتنے بھی جماعتیں موجود ہیں آج امت میں، کیا 72 فرقوں میں شامل ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں نعم، جی ہاں. دیکھیں جواب ایک ہی ہے، یہ فرقے شامل ہیں. تدخل فی 72 من خالف عقیدۃ اہل السنہ، دخل فی 72. بنیادی قاعدہ کیا ہے؟ جس نے بھی اہل سنت جماعت کے عقیدہ کی مخالفت کی ہے وہ 72 فرقوں میں شامل ہے. شاء اللہ مربانے کے بھی آگے اقوال ہیں، برہم اس پہ میں اکتفا کرتا ہوں، اتنی کافی ہے میرا خیال ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. یہاں پہ میں نے تقریباً 7 یا 8 مختلف علماء کے اقوال بیان کیے ہیں. جماعت یہ مفہوم ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اہل سنت والجماعت اس پورے ٹائٹل کا معنی کیا ہے، یہ ٹائٹل، یہ نام کہاں سے آیا، اس کی کیوں ضرورت پڑی ہے، یہ نام رکھا کس نے ہے، کب رکھا یہ نام، کب رکھا گیا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی میرا فرمان صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین روش منہج کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. جی جماعت، یہ تو میں نے بیان کیا ہے، اب شاید لیٹ آئے ہیں درس میں، یہ شروع سے میں نے بیان کیا، پچھلے درس میں بھی بیان کیا تھا. بھائی یہ سوال ہے، ایک ہے قبران کی بیعت پر جمع ہو جانا، کیا جماعت ہوتی ہے؟ یا یہ جماعت ہے؟ یہ اس جماعت کے دو مفہوم، ایک تو خلافت اسلامیہ جماعت العظمیٰ اور جماعت الکبریٰ جس کا وجود آج نہیں ہے، پھر اسی کی دوسری شق ہے، یعنی یہ مفہوم موجود ہے لیکن دوسری صورت میں. کون سی صورت ہے؟ کہ ایک ہی حکمران پر لوگ جمع ہو جائیں، مسلمان جمع ہو جائیں، اسے بھی جماعت کہتے ہیں. اور یہی مسلمان جو ایک حکمران پر جمع ہوا ہے، اب اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر حق پر یہ لوگ جمع ہوئے ہیں تو یہ الجماعت الحقہ ہے، جماعت السلفیہ، جو سلفی جماعت بھی کہتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ کوئی دوسرا مفہوم نہیں ہے. یعنی جو لوگ ایک امام پر جمع ہوئے ہیں اس کو بھی جماعت کہتے ہیں، اور جو لوگ حق پر جمع ہوئے ہیں اس کو بھی جماعت کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق صرف ٹائٹل پہ ہے، ٹائٹل یہ بھی جماعت، یہ بھی جماعت، ٹھیک ہے. وہ جماعت ایک حکمران پہ، یعنی سیاسی امور میں جمع ہو جانا ایک ہی معنی ہے، دوسرے دینی امور میں جمع ہو جانا. دینی امور میں قرآن اور سنت پر جمع ہو جانا سلف امت کی سمجھ کے مطابق، جس کے متعلق آپ سے فرماتے ہیں الجماعہ، یہ جماعت ہے صحابہ کرام کی جماعت، اور ہر وہ شخص جو صحابہ کرام کے مطابق قرآن سنت کو سمجھتا ہے وہ اس جماعت میں شامل ہے. اور جو باقی فرقے نکلے ہیں امت میں، جتنے فرقے نکلے اب غور کریں، مسلمان یہ تھے، یہ دائیں ہاتھ میرا دیکھیں، یہ سب ایک جماعت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مختلف گروہ نکلے ہیں، خارجی نکلے، اب دیکھیں جماعت ایک تھی، خارجی نکلے، رافضی نکلے، معتزلہ نکلے، اشاعرہ نکلے، ماتریدی نکلے، جو جماعت حق تھی وہ باقی اپنی جگہ پر باقی ہے. وہ تو جماعت کون سی ہے جو باقی رہی، کس چیز پہ؟ حق پہ، قرآن و سنت کے مطابق. اور جو باقی دور ہوئے وہ خود فرقے فرقے میں بٹ گئے ہیں. کب فرقے میں بٹے ہیں؟ جب انہوں نے قرآن اور سنت کو صحابہ کرام سمجھ کے مطابق نہیں سمجھا. یہ تفصیل میں پچھلی درس میں بیان کر چکا ہوں، واللہ اعلم. بھائی کا یہ سوال ہے کہ جتنے فرقے موجود ہیں سب کے اندر غلطیاں ہیں، کسی کے اندر 10% ہے، کسی کے اندر 20 ہے، کسی کے اندر 50، کسی کے اندر 100، تو کیا سب کا سزا برابر ملے گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ غلطیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے عقید اور منہج کی غلطی، جس نے عقیدے میں غلطی کی ہے وہ سلف کے راستے سے ہٹ چکا ہے، اور جتنے بھی گروہ میں نے بیان کیے ہیں یہ وہ گروہ ہیں، 72 فرقے وہ ہیں، جیسا کہ شیخ صالح فضل حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے، ان لوگوں نے مخالفت عقیدے کے امور میں کی ہے، اصول ایمان میں مخالفت کی ہے، یاد رکھیں جس نے بھی عقیدے کو مخالفت کی ہے تو یہ عام غلطی نہیں ہے، تو اس نے اپنے آپ کو 72 فرقوں میں شامل کر دیا، اور پھر اس عقیدے میں بھی جو غلطی ہوئی ہے وہ سب کے برابر نہیں ہے، اس شیخ صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کا گناہ جتنا زیادہ ہے اس کو اتنا سزا ملے گی، وہ یکساں کس چیز میں ہے؟ کہ عقیدے غلطی میں سب یکساں ہیں، سلف کے منہج سے دور اختیار کرنے میں سب یکساں ہیں، اختلاف کس میں ہے؟ اس غلطی کی تعین میں اور غلطی کے اصل میں، کہ کون سی غلطی ہے اس میں اختلاف ہے، اور اس کی بنیاد پر ہی سزا ملے گی. بعض دار اسلام سے خارج ہو گئے، قادیانی نکل گئے، خارج دار اسلام سے، اور بعض لوگ بدعتی ہیں، بدعت مکفرہ نہیں ہے، تو یہ سب اس امت میں شامل ہے، اس گروہ میں شامل ہے، جو نکل گیا تو کافر ہے، اور جو نکلا نہیں وہ بدعتی ضرور ہے، اور دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. واللہ اعلم. بلکہ یہ سوال ہے کہ میں نے یہ بیان کیا کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ ہر وہ گروہ 72 فرقوں میں شامل ہے جس نے مخالفت کی ہے دعوت و تبلیغ میں، عقیدے میں اور اصول ایمان میں. تو دعوت تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں دعوت جو ہے وہ دین کے اصول میں سے ہے. آپ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں اور آپ کے عقیدہ دعوت میں کیا بیان کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کلمہ توحید اور عقیدہ کی دعوت ہوتی ہے. اگر اسی میں ہی کچھ مخالفت کرتا ہے تو پھر وہ ان 72 فرق میں ضرور شامل ہے، یاد رکھیں. یعنی جس کا عقیدہ درست ہے، اصول ایمان بھی درست ہے، لیکن الدعوة الى اللہ سبحانہ وتعالی جو منہج انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے تو پھر وہ بھی 72 فرقوں میں شامل ہے ضرور. کیوں؟ کیونکہ مخالفت کی ہے منہج انبیاء کے راستے کو، اور صحابہ کے منہج کی، صحابہ کرام کے راستے کی مخالفت کی ہے، یہ بھی ان 72 فرقوں میں شامل ہے. واللہ اعلم. بھائی یہ سوال ہے، جس ملک میں فاسق حکمران ہو یا کافر حکمران ہو، مثال کے طور پر انڈیا میں آپ لوگ رہتے ہیں، ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، کہ یہ سوال ہے تو ہم کیسے ہوں؟ یاد رکھیں کافر حکمران کی بیعت نہیں ہے، بیعت ہوتی مسلمان حکمران کی. لیکن اگر ضرورت کے لیے فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے آپ جس ملک میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے ضرورت کے لیے وہی قانون آپ اپنائیں گے جو اس حکمران نے بیان کیا ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اور اس حکمران کی بیعت یعنی اس کے اندر اس کے ماتحت آنا اور زندگی بسر کرنا واجب ہو جاتا ہے. ورنہ پھر ایک حکمران کے ہوتے ہوئے دوسرا حکمران آ گیا، مسلمانوں کا دوسرا حکمران ہے، تو پھر آپ یاد رکھیں امن و امان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کسی ملک میں اس طریقے سے رہ سکتے ہیں. تو اگر کافر حکمران ہے کسی ملک میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں، آپ کے پاس پاسپورٹ اسی ملک کا ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اسی سسٹم کو اپنائیں، بشرطیے کہ جو شریعت اسلامیہ کی مخالف نہ ہو. اگر قرآن آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھنی، مساجد بند کر دیے ہیں، حج کے سسٹم ختم ہو گئے، زکات کا کوئی سسٹم نہیں ہے، پھر تو آپ کے سامنے دو راستے ہیں. نمبر ایک، ہجرت کر کے نکل جائیں، اس ملک کو چھوڑ ہی دیں جہاں پر آپ دین کا قیام نہیں کر سکتے، تو پھر ہجرت واجب آ جاتی، لازم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ ہجرت نہیں کر سکتے، مشکل ہے آپ کے لیے، تو پھر آپ مفر ہیں، مجبور ہیں، آپ اس ملک میں رہیں جب تک کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی آسان راستہ نہیں نکالتا. آپ اپنے گھر میں رہیں، نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، اور حج کیونکہ آپ نہیں کر سکتے جب آپ کے لیے آسانی ہو، اور ایسا ظلم جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ برقرار نہیں رہتا، ایک وقت آتا ہے جب اس ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان وہاں پہ رہ کے اپنا ایک امیر بنا لے، اس کی بیعت کر لیں، اور وہ اس ملک کے حکمران کی مخالفت کرے، اور آپ اس امیر کے اتباع کریں اسے بیعت کرتے ہوئے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یاد رکھیں اگر جو حکمران کافر ہے، مجبوراً اس کی بیعت ہے، مجبوری کی حالت میں، ورنہ اختیار کی حالت میں جائز نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اختیار رضامندی کی حالت میں کافر کی کوئی بیعت نہیں ہے, لیکن مجبوری کی حالت میں اگر آپ کسی کافر ملک میں رہتے ہیں اور آپ کا پاسپورٹ بھی وہی ہے تو آپ مجبوراً آپ اس کی بیعت کرتے ہیں. بیعت مطلب یہ ہے کہ اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں جو اسے لاگو کیا اپنے ملک میں, بشرطیہ کہ وہ قوانین اسلام سے نہ ٹکراتے ہوں. اگر وہ قوانین اسلام سے ٹکراتے ہیں, مثال کے طور پہ نماز, حج, زکاۃ جو ارکان اسلام کے امور ہیں, تو اس پہ اس کی کوئی فرم برداری نہیں ہے, یاد رکھیں, اس پہ آپ عمل بھی نہیں کریں گے. اگر مجبور کیا جاتا ہے تو آپ وہی دو راستے, یا تو ہجرت کر کے نکل جائیں, اگر رہنا ہے تو آپ پھر مفر ہیں, کمزور ہیں, وہاں پہ رہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ پھر راستہ آسان نہیں کرتا. ہاں دوسری بات یہ ہے حدود و تعزیرات پہ کیا کریں گے. حدود و تعزیرات میرے علم کے مطابق یہ ہے کہ انڈیا میں بھی سارے قوانین جو ہے اگرچہ وہ شریعت کے نہیں ہیں لیکن بعض قوانین شریعت کے مطابق ہیں. آپ کے نکاح, آپ کے طلاق کے مسائل, نکاح کے مسائل, وراثت کے مسائل کیا ہندو نظام کے مطابق ہوتے ہیں یا اسلام نظام کے مطابق ہوتے ہیں؟ جی مسلم پرسنل لا بھی موجود ہے بھائی, کہتے ہیں انڈیا میں تو ایسے عدالتیں موجود ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس میں 100% جو شرعی نظام نہیں ہے, لیکن جو نظام موجود ہے, دیکھیں انڈیا میں اگرچہ حکومت مسلمانی کافر حکومت ہے, نماز قائم ہے کہ نہیں, زکوٰۃ کا سسٹم ہے کہ نہیں, حج کا سسٹم ہے کہ نہیں, حاجی جو وہاں سے آتے ہیں حج کے ویزے لگتے ہیں کہ نہیں, کیا گورنمنٹ ریکارڈ پیدا کی, آسانی کی ہے, آسانیاں ہیں. رہے گی بات حدود تعزیرات کی, تو آج صرف انڈیا میں نہیں بعض مسلمان ممالک میں بلکہ اکثر مسلمان ممالک میں کہاں پہ شرعی قانون ہے؟ شرعی قانون تو نہیں ہے. تو کیا اس کو قرآن کے ہم بغاوت کر کے نکل جائیں؟ ہرگز نہیں. تو آپ مجبور ہیں اسی عدالت کے مطابق آپ رہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکمران یا ایسا خلیفہ اس امت کے لیے پیدا نہیں کرتا جس پر پوری امت جمع ہو جائے, وہ پھر سے قرآن اور سنت اور سلف کا منہج کہ جھنڈا لہرائے پوری امت میں دوبارہ سے. دیکھیں یاد رکھیں یہ ہماری سزا ہے. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہا ہے, چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو یا سماجی سطح پہ, معاشرتی سطح پہ یا انفرادی سطح پہ, اصل بنیاد کیا ہے؟ یہ انفرادی سطح ہے ہماری, فرد سے معاشرہ بنتا ہے اور اسی معاشرے سے ہمارے حکمران بنتے ہیں. حقیقت بات ہے جیسے ہم ہیں ویسے معاشرہ ہے اور اس معاشرے میں سے حکمران بنتے ہیں. وہ قرآن آسمان سے گرے ہوئے نہیں, زمین سے نکلے ہوئے نہیں ہیں, وہ ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں. جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. میں ان کو دفاع نہیں کر رہا, حقیقت بات کر رہا ہوں میں, اگرچہ بعض لوگوں کو بات اچھی نہیں لگتی لیکن یہ حق ہے اور حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے, میں جانتا ہوں, آپ لوگ بھی جانتے ہیں. آج امت کس چوراہے پہ کھڑی ہے؟ آج مسلمان کتنی فرما بردار ہیں, کتنی موحد ہیں, کتنی سنت کی اتباع کرنے والے ہیں؟ آپ تعداد دیکھ لیں, پرسنٹیج نکال لیں, اور جو لوگ شرک, بدعات و خرافات و نافرمانی کی دلدل میں غرق ہو چکے ہیں ان کی آپ پرسنٹیج دیکھیں اور پھر خود آپ فیصلہ کریں کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے. یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھارتے, میں, آپ, آپ اور آپ, تب تک یہ معاشرہ نہیں سدھرے گا اور تب تک اس امت میں اچھا حکمران نہیں آئے گا. آپ تصور نہیں کر سکتے, یاد رکھیں, ایک برا جائے گا دوسرا برا آئے گا, دو جائیں گے دس آئیں گے, جب تک کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم, کسی قوم میں تبدیل اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں لاتا جب تک یہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. قوم نے تبدیل تو کیا ہے اپنے آپ کو, ہم دیکھو تبدیل ہوئے ہیں لیکن کیسے تبدیل ہوئے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے ہیں تبدیل ہو کر یا دوری اختیار کی ہے؟ حق کی بات ہے, آج ہمارے جوانوں کو دیکھیں کہاں پہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد ویران ہیں, اور بازار دیکھیں, سنیما ہال دیکھیں, نائٹ کلبز دیکھیں, یہ انصاف ہے مسلمانوں کا؟ آج پھر ہم چیختے چلاتے کیوں ہیں؟ کیوں کہتے ہیں آج ہم مسلمان ذلیل ہیں, آج کونے کونے مسلمان کو مارا جا رہا ہے, کچلا جا رہا ہے, دہشت گردی, جو بھی داڑھی والا کسی ملک میں, یورپ میں, امریکہ میں چلتا بےچارا سر جھکا کے چلتا, چھپ کے چلتا, وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. ایک وقت تھا جب داڑھی والے کی عزت ہوتی تھی, قدر ہوتا تھا, احترام ہوتا تھا. اب کیا سمجھتے ہیں انڈونیشیا کو کسی تو اپنے تلوار نے فتح کیا ہے؟ کس نے فتح کیا ہے؟ یہ داڑھی والے لوگ تھے, یہ تاجر مسلمان تھے, حق کے راستے کو اپنانے والے تھے, حق کی دعوت دینے والے تھے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے, اگر چونکہ اکثریت اہل بدعت بھی تھے لیکن اہل حق بھی تھے, سلف میں سے بھی لوگ جاتے تھے, ان حق دعوت بھی کی ہے الحمدللہ, لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے, لوگ راہ راست پر بھی آئے ہیں. تو اسلام کی عزت تب تک ہے جب تک دین پر عمل ہے. جب آپ دین سے دور اختیار کریں گے پھر آپ کبھی بھی باعزت زندگی بسر نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس زمین کے اوپر, اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ و سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. ہم اچھے رہیں گے, حالات بھی اچھے ہوں گے اور خیر برکت بھی. اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں, وہ دن بھی آئے گا, اللہ تعالیٰ کی قسم وہ دن بھی آئے گا جب مسلمان سر اٹھا کے باعزت زمین پر چلیں گے, فقر غربت مٹ جائے گی, کافر مغلوب ہو جائیں گے. اور مسلمان پھر سے جمع ہوں گے. اور یہ یہودی جو آج کے دونوں سینہ تان کے چلتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں, یہ یہودی ہوگا چھپے گا دیواروں کے پیچھے, درختوں کے پیچھے, اور درخت بول اٹھیں گے اے مسلمان آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا ينطق عن الہوى, جو ہمیشہ جو بھی فرماتے سچ فرماتے ہیں, کیونکہ یہ فرمان ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہو کر رہے گا چاہے ہم زندہ رہے نہ رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی پورا ہوگا, ہم عمل کریں نہ کریں یہ ہو کر ہی رہے گا. آج امت جہاں پر جانا چاہتی ہے جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے راستہ آسان کر دیا ہے, جو حق راستے کو اپنانا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا ہے, جو سنت کا راستہ اپنانا چاہتا ہے اس کا راستہ آسان کر دیا ہے, جو باطل کا راستہ اپنانا چاہتا ہے, بدعت کا راستہ اپنانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے راستہ آسان کر دیا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. دونوں کہا جائیں گے إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ, واپس بھی ہماری طرف ہے اور حساب بھی ہم لیں گے. آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بے بس ہو چکے کچھ نہیں کر سکتے, کافر کا غلبہ ہے, حکمران ظالم ہے, امت تفرقے میں ہے, بس اس کا مطلب ہے ہم اور ہمارے بچے جو ہم ذلیل ہی رہیں گے. ہرگز نہیں, اللہ کی قسم آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی کرنے والا ہے کیا؟ آپ اپنے آپ کو اچھا مسلمان موحد متبع سنت نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ آخر کیا رکاوٹیں ہیں؟ امام ہے, جماعت ہے, والدین ناراض ہوں گے, جسے دار جس طرح ٹوٹے گا جماعت سے نکال دیا جائے گا. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں وہ دن آنے والا ہے, یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. بھائی بھائی کا نہ رہے گا, باپ بیٹے کا نہ رہے گا, بیٹا باپ کا نہ رہے گا, بیوی بھاگ جائے گی, ماں بھاگ جائے گی, بہن بھائی بھاگ جائیں گے, سب بھاگ جائیں گے. تو پھر تمہارا امام اور تمہارے دوست کہاں رہیں گے؟ یہ جماعت کہاں رہے گی؟ ہم تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن ہونا نہیں چاہتے. صرف داڑھی رکھنے سے, پگڑی سر پہ رکھنے سے کوئی شخص موحد اور متبع سنت نہیں بن جاتا. جب تک اندر سے دل صاف نہیں ہوگا, جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا, تب تک ہم ایک ساتھ نہیں مل سکتے. جب تک ہمارا راستہ ایک نہیں ہوگا, یہ تعجب کی بات ہے, ہمارا قرآن ایک, ہمارا رب ایک, ہمارا رسول ایک, تفرق میں ہم کیوں زندگی بسر کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ خرابی کہاں پر ہے؟ کس چیز میں خرابی ہے؟ ہمارا نفس کی اتباع ہے, ہم وہ چاہتے جو ہمیں پسند ہے, بس کچھ بھی ہو جائے. آپ مایوس نہ ہوں, میری یہی گزارش ہے سب سے حاضرین اور سامعین سے, ہرگز مایوس نہ ہوں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ تعالیٰ رحمت قریب ہے ہر محسن کے ساتھ. اب جانتے محسن کون ہے؟ اسلام کا دائرہ ہے, ایمان کا دائرہ, پھر احسان کا دائرہ ہے. احسان تو دور کی بات ہے, ہم سچے مومن تو بن جائے پہلے, کیا واقعی سچے مومن ہیں؟ سچے مومن جانتے کون ہوتے ہیں؟ موحد متبع سنت کو مومن کہتے ہیں. کیا ہم واقعی مومن ہیں؟ کیا متبع سنت ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ، ہماری عبادت، ہمارے معاملات، ہمارا اخلاق، ہمارا طور طریقہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے، اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیا واقعی بہترین نمونہ ہمارے لیے؟ ہم نے داڑھی تو رکھ لی ہے، سر پہ پگڑی بھی باندھ لی ہے، کیا ہمارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق والے ہیں؟ یہی اخلاق ہے ہمارا. کیا ہمارا بات کرنے کا انداز، ہمارا چلنے پھرنے کا انداز، اٹھنے بیٹھے کا انداز، ہماری دوستی، ہماری دشمنی، ہمارے رشتے کا جوڑنا، والدین کی فرما برداری کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں؟ کیا ہمارا عقیدہ، ہمارے عبادات، ہمارے معاملات، ہمارا رزق کا کمانا، گھر سے نکلنا کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ دیکھیں ہم خود اپنے گہرمان میں جھانک کے دیکھیں، کیا ایسا ہی ہے؟ کیا ہم ایسے ہی ہیں؟ تو جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھارتے، اور ہم سدھار سکتے ہیں، واللہ سدھار سکتے ہیں، جب تک میں اور آپ اور آپ اور آپ اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامتے، سلف کے راستے کو نہیں اپناتے، قرآن اور سنت کو صحابہ اکرام کی سمجھ مطابق نہیں سمجھتے، تب تک تو یہ فرقہ بھی رہے گا، یہ جماعتیں اور فرقے بھی رہیں گی، اور یہ ذلت بھی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی رہے گی. اور یاد رکھیں، جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اور ہمیں قرآن اور سنت سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی توحید اور سنت پر ہو، ہمارا خاتمہ بھی توحید اور سنت پر ہو، سلف صالحین کے منہج کے مطابق ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.